चलिए जी, आयत 29, यूसुफ आरिदन हाजा वस्तग़फिरी लिज़म्बिकी इन्नकी कुंती मिनल ख़ातिईन। जब शौहर ने देखा कि यूसुफ का कमीज पीछे से फटा है, यूसुफ इस मामले से दरगुजर कर और ए औरत, तू अपने कसूर की माफ़ी मांग, तू ही असल में ख़ताकार है। यहाँ हम देख रहे थे कि किस तरह से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर इल्ज़ाम लगता है, और वो औरत जो थोड़ा अरसा ही पहले मोहब्बत करती हुई और डोरे डालती हुई दिख रही थी, एकदम शौहर को देखते ही कैसे उसने पैंतरा बदला। अगर आप देखें तो सही, तो जो लस्ट पे मबनी मोहब्बतें होती हैं ना, वो ऐसी होती हैं। एक वो मोहब्बत होती है जो दिल से उठती है, सच्ची मोहब्बत। ऐसे लोग तो सारी ज़िंदगी साथ रह जाते हैं, दूसरे के ऊपर हाथ नहीं लगाते। लेकिन इसके बरक्स आज के दौर में जो हमें दुनिया के अंदर एक लस्ट के ऊपर मबनी मोहब्बत दिखती है, तो कल तक मोहब्बत की बातें थी और अब उसके बारे में क्या कह रही है कि देखो ये तुम्हारी बीवी पर नज़रें जमा रहा है। सोचिए ज़रा, यहाँ से ही देखिए कि ऐसी किसी औरत के साथ अगर ज़िंदगी बसर करनी पड़ जाए तो इंसान कितने ख़तरे में हो। तो हम सबको इस मामले में, ख़ास तौर पर यंग्स और वो लोग जो भी अपनी ज़िंदगियों के फ़ैसले कर रहे हैं और इस स्टेज में, तो चेक करना है कि क्या सिर्फ मैं लस्ट को ही मोहब्बत तो नहीं समझने लगती। क्योंकि शैतान का ये एक बहुत बड़ा धोखा है कि जो ही ज़रा कोई इस उम्र के अंदर किसी की तारीफ़ कर दे तो ऐसे लगता है कि इसको मुझसे सच्ची मोहब्बत है। दूसरी बात देखिए कि कोई मर्द अगर अपनी बीवी के अंदर कोई बुराई देखता है, कोई ख़राबी देखता है, तो उसका फ़र्ज़ क्या है कि वो उसको तोड़े। लेकिन ऐसा लगता है कि उस दौर में इतना फितना ये बढ़ चुका था कि अज़ीज़ मिस्र जो अपने मुल्क का वज़ीर था या बड़ा मशीर होगा क्या, वज़ीर ख़जाना था, लेकिन बीवी के आगे वो भी ना बोल सका। और हकीकत है कि जहाँ पे बेहयाई आम हो जाती है, वहाँ पे अमूमन फिर मर्दों को अपनी औरतों के आगे हाथ उठाने पड़ते हैं और वो गिव अप करते हैं। ऐसी चीज़ मर्द की यकीनन बहुत ही नापसंदीदा होगी। और यहाँ आप देखिए कि उसने एक छोटी सी बात की कोशिश की कि मर्द घर का मामला घर पर रह जाए, और बाद में हम देखेंगे कि उसको इसी वजह से कितनी ज़्यादा और बुराई उठानी पड़ी। तो अल्लाह ताला ने जो बात कह दी वही दुरुस्त है कि जब भी कभी कोई अपने घर वालों में, अपने बच्चों में, अपने कहीं भी कोई बुराई देखे तो हर मुमकिन तरीके से उसको दूर करने की कोशिश करे, वरना होगा क्या कि वो बात फिर और दूर फैल जाएगी। और फिर आप देखिए कि उसने तो ये कोशिश की थी कि बात रफा दफा हो जाए, मामला बाहर ना जाए, लेकिन हुआ क्या, शहर की औरतें आपस में चर्चा करने लगी, यानी छुपाने के बावजूद घर घर बातें होने लगी। और ऐसी बातें कहाँ छुपती हैं, आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, जितना मर्जी आप किसी बात को छुपाना चाहें, और औरतों में तो वैसे ही बात बहुत जल्दी खुल जाती है। क्या उनका चर्चा था, ज़रा इन लफ्ज़ों को सुनते हैं और गौर करते हैं कि कितनी बुरी तरीके से, कितने बुरे तरीके से उस औरत के ऊपर लानतान हो रही। कहने लगी कि अज़ीज़ की बीवी ने अपने नौजवान ग़ुलाम के पीछे पड़ी हुई है, मोहब्बत ने इसको बेकाबू कर रखा है, हमारे नज़दीक तो वो बिल्कुल गलती कर रही है। इसने जो इनकी ये मक्काराना बातें सुनी तो इनको बुलावा भेज दिया और उनके लिए तकियादार मजलिस आरास्ता की और ज़ियाफ़त में हर एक के आगे एक एक छुरी रख दी। फिर ऐन उस वक्त जबकि वो फल काट काट कर खा रही थीं, इसने यूसुफ से कहा कि इनके सामने आ जाओ। गुलाम थे, बात तो माननी पड़ती, इनकार तो कर नहीं सकते थे। जब इन औरतों की निगाह इन पर पड़ी तो वो दंग रह गईं और अपने हाथ काट बैठीं और बेसाख्ता पुकार उठीं, खाशा लिल्ला, ऐसी जैसे आजकल हम कहते हैं कसम अल्लाह की, खाशा लिल्ला, ये इंसान, ये शख्स इंसान नहीं, ये तो कोई बुजुर्ग फरिश्ता है। अज़ीज़ की बीवी ने कहा, देख लिया, ये है वो शख्स जिसके मामले में तुम मुझ पर बातें बनाती थी। देखिए बेहयाई की हद, कि एक शख्स बुरा काम करे और उसके बाद शर्मिंदा हो, अल्लाह ताला को भी रहम आ जाता है, अल्लाह ताला उसको माफ़ कर देते हैं। लेकिन कितने डंके की चोट पे, ना सिर्फ ये कि अपने इस काम को उसने किया, बल्कि जब लोगों की बातें सुनी तो छुपने की बजाय, माजरत खाना अंदाज अख्तियार करने की बजाय एक पार्टी रखी और फिर वहाँ आके लोगों के सामने यूसुफ को पेश किया। असल में दिखाना ये चाह रही थी कि देखो तुम तो चंद लम्हे इसका हुसन नहीं बर्दाश्त कर सकी और तुमने उंगलियां काट ली, सोचो फिर मेरे दिल का क्या हाल होता होगा जो 24 घंटे इसके साथ रहती थी। अब देखिए कि किसी सोसाइटी के अंदर बेहयाई और बुराई आ जाना, उसकी आखिरी इंतहा क्या होती है कि औरतें खुद लोगों को इस चीज़ की दावत देने लगे। मर्दों के अंदर चूँकि ऐसे जज्बात ज़्यादा होते हैं और ये बातें तो चलती ही रहती हैं, लेकिन जिस सोसाइटी में ऐसी दावत आ जाए तो फिर सोच सकते हैं कि वहाँ कितनी ख़राबी होगी। और उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम के मामले में खूब बातें की। देखिए भरसरे महफिल इतराफ़े जुर्म कर रही है, کہنے لگی، دیکھ لیا، یہ ہے وہ شخص جس کے معاملے میں تم مجھ پر باتیں بناتی تھیں۔ بے شک میں نے اس کو رجھانے کی کوشش کی تھی، سوچئے، مگر یہ بچ نکلا۔ کل تک شوہر کے سامنے کیا کہہ رہی تھی کہ اس نے تیری بیوی پر ڈورے ڈالے، اور حقیقت ہے کہ جھوٹ بولنے والے کو خود بھی یاد نہیں رہتا کہ میں نے کہاں جھوٹ بولا اور کہاں سچ بولا، اور اگر یہ میرا کہنا نہ مانے گا تو قید کیا جائے گا اور بہت ذلیل و خوار ہوگا۔ امام ابن قیم نے 10 جملے لکھے ہیں صرف ان 2-3 باتوں پہ جو ان عورتوں نے کہیں کہ کس طریقے سے اس پہ لان تان ہوئی۔ اور آپ دیکھیے کہ بعض جگہ یہ بھی آتا ہے کہ پھر عورتوں نے بھی یہی خواہش رکھی۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ حسن کے گرویدہ ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ جو نعمت زیادہ ہوتی ہے اسی کا فتنہ بنتا ہے۔ اگر حسن کے ساتھ آبرو اور عزت کی حفاظت کا خیال نہ ہو تو وہی حسن اس طرح انسان کے لیے عذاب کا ذریعہ بن جاتا ہے کہ صرف اسی کی وجہ سے انسان کو آگ میں جانا پڑتا ہے۔ تو ہم سب اپنے آپ کو چیک کریں، کیا ہم نے اپنے حسن کو دوسروں کے لیے فتنہ تو نہیں بنایا ہوا؟ کیا میں اپنی خوبصورتی کو اور زیادہ نمایاں کر کے تو دنیا میں نہیں چلتی پھرتی؟ اور جب میں باہر جاتی ہوں گی تو اس وقت کئی مردوں کے اوپر میرے اس حسن کا کیا اثر پڑتا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ اور آپ دیکھیے کہ آج ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ یہ ماڈرنائزیشن ہے، لیکن یاد رکھیے کہ بے حیا ہونا یہ ماڈرن ہونا نہیں ہوتا، یہ انسانیت پھرنا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ کتنا پرانا یہ کلچر ہے نا کہ چھری کانٹوں کی محفل سجی اور کس طریقے سے اس طرح کی باتیں کی۔ اگر آج بھی دیکھیں تو ایسے لگتا ہے کہ اسی بے حیائی کو کلچر بنا دیا، اور قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے کہ عورتیں خود بخود اس طرح کی دعوت دینے لگیں گی۔ اگر آپ دیکھیں کہ اس طرح کی جو بے حیائی ہے، ان ساری چیزوں سے ہم کیسے بچیں، ہم اپنے اسی ٹاپک کو تھوڑا سا کنٹینیو کریں گے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ اس کا اہتمام بچپن سے کیجیے۔ آپ اپنے بچوں کی تربیت کے اندر حیا کا رخ رکھیے۔ بچپن سے بچیوں کو با حیا لباس پہنانا، لڑکوں کو ذرا سی ان کی عمر 10-12 سال سے بھی بلکہ پہلے کی ہو تو ان کو کہیں کہ نگاہیں جھکا کے رکھو، ڈھیلے ڈھالے لباس پہنانا۔ بعض دفعہ آپ دیکھیے کہ بچپن سے بچیوں کو جب شارٹس اور اس طرح سے اسٹریچز اور کیا کیا نام لکھے ہوئے ہیں کہ جس میں جسم کا ایک ایک انگ دکھتا ہے، جب وہ کپڑے پہنائے جاتے ہیں تو میں تو حیران ہوتی ہوں ان بچیوں کو اور عورتوں کو جو برسر محفل اتنی ٹائٹ پینٹس اور شلوار کی جگہ کیا پاجامہ، یعنی بالکل جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ دور سے لگتا ہی نہیں کچھ پہنا ہوا ہے، وہ پہنا کے پھرتے ہیں۔ میں نے چند دن پہلے یہ مثال آپ لوگوں کے سامنے رکھی 8 پارے میں، جب ہم لباس پہ بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان اور جانور میں یہی فرق رکھا ہے کہ جانور کی سکن کے اوپر کچھ اور نہیں پہنتا وہ جانور، لیکن انسانوں کو پہننے کا حکم دیا۔ اور میں نے آپ کو مثال دی تھی، شاید آپ کو یاد ہوگا، کہ سکن جو ہے وہ بالکل دور سے ایسے لگتا ہے کہ ایک جانور کی مثال ہے۔ پھر اللہ نے اس کے بعد مجھے ایک ایسا منظر دکھایا، ایک آدھ دن پہلے جب میں کہیں گزر رہی تھی ادھر آتے ہوئے، تو ایک عورت تھی تو اس نے جو ٹائٹ پاجامہ پہنا ہوا تھا وہ بالکل سکن جانور کی سکن کی طرح کا تھا، جیسے آپ دیکھیں چیتے کی کھال کے ہوتے ہیں یا سانپ کی کھال کے۔ یقین کریں میں تو ٹھٹھر کے رہ گئی، بالکل مجھے ایسے لگا کہ یہ چیز تھی جو میرے امیجینیشن میں ہوتی تھی کبھی، لیکن کوئی کہہ نہیں سکتا تھا دور سے، اگر اس عورت کے اوپر دھڑ نہ ہو تصویر کھینچ لے تو کوئی مان نہیں سکتا کہ یہ انسان کی ٹانگیں کہ جانور کی ہیں۔ آپ دیکھیے کہ جب اس طرح کے ڈریس ہم پہنتے اور پہناتے ہیں، ہم کیا سوچتے ہیں، ایک ایک فگر دکھتا ہے، ایک ایک چیز دکھتی ہے، اور اس میں پھر گھر والے اور باہر والے سب برابر ہو جاتے ہیں۔ ان چیزوں پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک دفعہ صرف اگر ہم اپنا یہاں محاسبہ بھی کرتے جائیں، گھر سے باہر نکلتے ہوئے میں شیشے میں جب آخری نگاہ ڈالوں تو میں دیکھ لوں کہ کیا میں ایک باحیا لڑکی لگتی ہوں، کیا میں فاطمہ کی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رشتہ دار لگتی ہوں، میرا حسن کیا دوسروں کے لیے فتنہ تو نہیں بن چکا؟ اور اس کے لیے آپ خوبصورتی کریں اپنے آپ کو، بچیوں کو اچھے کپڑے پہنائیں، فراک پہنائیں، چوڑیاں پہنائیں، پونیز لگائیں، لیکن شروع سے ان کے بازو کٹے ہوئے اور اس طرح کی چیزیں کہ جس سے لگے کہ وہ پھر باحیا بچیاں نہیں ہوں گی، بعد میں وہ ہمارے قابو نہیں آتی۔ تو ایسی ساری چیزوں سے بچنا چاہیے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ حیا کو پیدا کرنا ہے تو نماز پڑھیے، کیونکہ نماز پڑھتے ہوئے جو ہم ڈریس پہنتے ہیں نا، مجھے ایسے لگتا ہے کہ جتنا سکون اس ڈریس میں ہمیں آتا ہے نا، اصل وہ چیز چاہیے جو سارا وقت ہمیں مطلوب ہے، اس کے ساتھ خود بہت حیا آنے لگتی ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ قرآن پاک کے ساتھ گہرا تعلق، کیونکہ قرآن پاک پڑھنے کے دوران آپ دیکھیے کہ ایمان بڑھتا ہے۔ عموماً آپ نے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ جو قرآن پاک سے جڑتے ہیں فوراً ان کا لباس، حال حلیہ ٹھیک ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کوئی بھی نہیں کہتا۔ میں نے تو کبھی ڈائریکٹ کسی کلاس میں نہیں اپنی اسٹوڈنٹ کو کہا کہ آپ یہ پہن کے آئیں اور یہ نہ پہنے، خود بخود پتہ چلتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ اندر ایمان آنے لگتا ہے، ایمان کے ساتھ جڑتا ہے انسان۔ پھر اسی طرح اس کے اندر ایک اور چیز جو فائدہ مند ہو سکتی ہے وہ کیا ہے کہ صحابیات کے قصے اور صحابیوں کی باتیں بیان کی جائیں۔ اپنے بچوں کو، خود کو، اپنے گھر والوں کو۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ باحیات ہے۔ حضرت فاطمہ، حضرت عائشہ، ان سب کی کہانیاں سنتے سناتے رہیں تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالی اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح ہم اپنے لیے کچھ اس طرح کی کوشش کر سکتے ہیں کہ مثلا کہ جیسے میں نے کوئی ایسی چیز نہیں دیکھنی جس سے جذبات کو بھار ہو۔ اب دیکھیے کہ حیا آنکھوں کے راستے سے بھی جاتی ہے، کانوں کے راستے سے بھی جاتی ہے اور زبان کے راستے سے بھی جاتی ہے۔ اپنے لیے چیک لگائیے کہ میں نے آج کے بعد کوئی فحش بات نہیں کرنی، میں نے کوئی گندا مذاق نہیں کرنا، میں نے کسی نئی نویلی شادی شدہ دوست سے اس کی نجی زندگی کی باتیں نہیں پوچھنی، میں نے دوستوں کو گندے مذاق نہیں کرنے، چھیڑ خانی نہیں کرنی۔ پھر اسی طرح ایسی محفلیں جہاں پہ حیا کے تقاضے نہیں پورے ہوتے، میں نے حت الوسع خود بھی بچنا ہے اور دوسروں کو بھی، گھر والوں کو بھی بچانا ہے۔ ہوتا کہ ہم بعض دفعہ مجبوریوں کے نام پہ، رشتہ داریوں کے نام پہ، خاندان کے نام پہ بچوں کو ایسی جگہ پہ لے جاتے ہیں، نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے بعد پھر وہ بالکل بھی ہمارے قابو میں نہیں رہتے۔ اب دیکھیے کہ نقصانات جو آخرت میں وہ تو ہیں ہی، دنیا میں بے حیا ہونے کا جو سب سے بڑا مجھے لگتا ہے نقصان یہ کہ چہرے کی چمک چلی جاتی ہے، بے رونقی آ جاتی ہے کہ ایک پکا پن آنے لگتا ہے، پھر انسان قابل اعتماد نہیں رہتا۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ وہی سارے معاملات جو حیا کے ہم نے پیچھے دیکھے تھے سامنے رکھیے، صرف پہننے اوڑھنے سے اس کا تعلق نہیں ہے، سوچوں میں حیا کیجیے۔ اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اگر ان میرڈ ہیں تو اپنے لیے یہاں ایک چیک لگاتے ہیں کہ کیا میرے خیالوں میں کوئی اور تو نہیں بستا۔ دیکھیے کہ شادی سے پہلے اگر کسی لڑکے کا تصور ذہن میں آ جاتا ہے تو وہ ذہن کو گندا کرتا ہے۔ آپ کو کیا پتا ہے کہ کل آپ کی ماں شادی ہونی ہے کہ نہیں، اگر ہو گئی تو بھی مزہ نہیں آئے گا۔ ایک چیز جو پہلے سے خیالوں میں، اس کی آپ کبھی اس منگنی کو اور اس شادی کو انجوائے نہیں کر سکتے جو بالکل ایک نئے جذبوں کے ساتھ ہوتی ہے، اور اگر نہ ہوئی تو ساری زندگی کا غم ہوگا۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم نے اپنی سوچوں کو بھی پاک کرنا ہے، ہماری آنکھوں کو پاک کرنا ہے۔ پھر اس طرح دیکھیے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں حیا نہیں ہونی چاہیے۔ سب سے پہلی چیز، علم سیکھنے میں حیا نہیں کرنی چاہیے۔ عربی زبان کی ایک کہاوت ہے کہ میمانی لا یتعلمانی، دو میم ایسے ہیں جو کبھی بھی علم حاصل نہیں کر سکتے۔ اس میں سے ایک ہے متکبر، بڑا بننے والا ہوں میں، قرآن پڑھوں میں اتنے بڑے افسر کی بیگم، اور میں پڑھوں، میں تو اتنا دنیا کا پڑھی لکھی، اور میں تو بس ایسے ہی رہوں گی۔ اور دوسری کون ہے؟ مستحی، حیا کرنے والا، مثلا کہ میں اس عمر میں پڑھوں، لو اب تو میں بوڑھی ہو گئی، اب تو مجھے بیٹھنا نہیں آتا۔ بہرحال دوسری چیز جس کے اندر حیا نہیں ہونی چاہیے، اظہار حق کے معاملے میں۔ مثلا ہم کوئی چیز حق کہنا چاہتے ہیں لیکن لوگوں سے ڈر کے چپ ہوتے ہیں، نہیں فلاں برا مان جائے گا، اس کو اچھا نہیں لگے گا، حق بات تھی پھر بھی میری انسلٹ ہو جائے گی، یا پھر اس طرح سے کچھ ہونے لگتا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان یہ سوچ لیتا ہے کہ میں دوسروں کو ناراض نہیں کرنا چاہتی، پیپل پلیزر والی کیفیت کہہ لے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ تیسری چیز ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے معاملے میں حیا نہیں ہونی چاہیے۔ بعض دفعہ ان باتوں سے روکتے ہوئے ہم کہتے ہیں نہیں چھوڑو، پھر لوگ کیا کہیں گے۔ حق بات حق ہوتی ہے، اس کو اچھے طریقے سے کہہ دیا جا سکتا ہے۔ پھر اس طرح چوتھی چیز ہے شریعت کو بیان کرنے میں۔ مثلا آپ کہیں سیکھ سکھا رہے ہیں، اب طہارت کے مسائل ہیں، پیریڈس کی باتیں ہیں، یا کوئی اور ایسے مسائل جن کی ضرورت ہے، اس کو لینے کی ضرورت ہے۔ تو آخر میں ہم ایک چیک لسٹ بنائیں گے، میں جلدی سے بولوں گی اگر آپ نوٹ کر سکیں، لیکن یقین کریں کہ یہ اتنی آسان چیک لسٹ ہے کہ آپ سب خود اکیلے میں بیٹھے بہت اچھی بنا سکتے ہیں، لیکن اصل میں یہ شعور کو بیدار کرنے والی چیزیں ہیں۔ سب سے پہلا پوائنٹ ہے کہ کیا میرے اندر حیا ہے؟ کیا میں حیا کو کمزوری تو نہیں سمجھتی؟ کیا میں حیا کو بیکورڈنیس تو نہیں سمجھتی؟ کیا میں اپنی بچیوں کو بہادر بناتے بناتے بے حیا تو نہیں بنا چکی؟ کیا میں اپنی سوچوں کا بھی تزکیہ کرتی ہوں؟ کیا میں معاشرے میں بے حیائی پھیلانے کا ذریعہ تو نہیں بن رہی؟ کیا میں نیٹ کی نعمت کا ناجائز استعمال تو نہیں کرتی؟ کیا میں اپنی آنکھوں کو گندے مناظر دکھا کر بے حیا تو نہیں بنا رہی؟ کیا میں نے اپنے کانوں کو گندی باتیں سنا کر بے حیا تو نہیں کر دیا؟ کیا میری زبان گندی باتیں بول کر بے حیا تو نہیں ہو چکی؟ کیا میں نے اپنے ہاتھوں کو ناجائز چیٹنگ کر بے حیا تو نہیں کیا؟ کیا میرا دل غیر محرم کی محبت کی وجہ سے حیا سے خالی تو نہیں ہو چکا؟ اگر میں یوسف علیہ السلام کے حالات سے دوچار ہوتی تو کیا کرتی؟ کیا گھر میں رہنا مجھے قید تو نہیں لگتا؟ کیا گھر سے بے مقصد نکلنے کو ناپسند کرتی ہوں؟ کیا جب میں گھر سے باہر ہوتی ہوں تو خود کو غیر محفوظ سمجھتی ہوں؟ اس طرح کی آپ چاہے 101 باتیں لکھ لیں، کسی کو نہ بتائیں، لیکن اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ حیا دے دے اور میری حیا کو قائم رکھ، کیونکہ حیا میں ہی حیات ہے۔ اس کے بغیر سوسائٹیز کو دیکھ لیجئے، آج اپنی موت آپ مر رہی ہیں، وہ سوسائٹیز جن کے اندر جن کو اسلحے سے نہیں مارا جا سکتا، ان کو بے حیائی کے سانپ نے ڈس لیا۔ اس وقت یہ سوسائٹیز اتنی قابل رحم ہو چکی کہ ان کو خود بھی نہیں پتا کہ کون کس کا باپ ہے۔ آپ کو حیرت نہیں ہوتی یہ کس چیز کا تحفہ ہے کہ بچے کے باپ کا نام تک فارم سے نکل جائے؟ آپ کو بھی یہ باتیں پتہ ہوں گی، سب جگہ یہ باتیں معروف ہیں کہ اب کئی اسکولز ایسے اور کئی ایسی جگہیں کہ جہاں بچے کے باپ کا نام نکال دیا، پرپسلی نکال دیا، کیونکہ ماؤں کو امبیرسمنٹ ہوتی تھی اور کئیوں کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ باپ کون ہے۔ یہ بوائے فرینڈ شپ گرل فرینڈ شپ چکر کس کا ہے؟ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری نسلوں کی حیا قائم رکھے تاکہ ہم اسلام پر رہیں۔